اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آج صرف آدھا پارا پڑھا گیا. پہلے سوا پارا پڑھا جاتا تھا, پھر ایک پارا ہوا, اب آدھا پارا ہو گیا اور رہ گئے صرف ڈھائی پارے. اور رمضان شروع ہونے سے پہلے ہماری زبانوں پر کیا تھا کہ بڑے مجاہدے کا رمضان, اسی پر شروع کیا تھا کہ ہمارا تو مجاہدہ ہے ہی نہیں, کسی طرح بھی نہیں ہے, نہ کہیں کوئی حادثہ ہوا ان روزوں میں, روزوں کی وجہ سے نہ کسی حد کو نقصان پہنچا, بلکہ جو ہم نے نقصان پہنچائے تھے سال بھر ادھر ادھر سے بے اعتدالی کر کے, تو اس روزوں کی برکت سے ہر شخص اپنا معائنہ کروا کر 100% صحیح رزلٹ پائے گا کہ کتنی ساری بیماریوں سے اللہ نے نجات دے دی جو رمضان کے روزوں کے شروع ہونے سے پہلے تھی. اسی لیے یہ موضوع شروع کیا تھا کہ مجاہدہ نہیں ہے. مجاہدہ تو انبیاء علیہ الصلات والسلام کا تھا, حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلات والسلام سے شروع کیا تھا کہ مجاہدہ ان کا تھا کہ کہاں جنت میں قیام, پھر کہاں یہ روئے زمین پر تنہ تنہا. حضرت حوا سے بعض روایت میں ہے کہ بچھڑ کر وہ کہیں اتاری گئیں اور حضرت آدم علیہ السلام کہیں اور اتارے گئے, طویل عرصہ مفارقت, اور جہاں اتارا گیا وہاں کی کسی چیز کا کوئی حال معلوم نہیں, نہ لباس کا, نہ کھانے کا, نہ پینے کا, نہ مکان کا, خود تنہ تنہا سبھی کچھ انجام دینا ہے. تو دنیا میں کوئی مثال کوئی پیش کر سکتا ہے کہ اس طرح کا ابتلا کسی کو پیش آیا ہو؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد الناس بلاءً الانبیاء, کہ سب سے زیادہ آزمائشی زندگی حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے. کوئی کہے گا کہ دنیا میں اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تکالیف کے پیش آئے, لیکن یہ حق تعالی شانہ کی طرف سے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ براہ راست بلا کسی سبب کے یہ معاملہ تھا, اور غیر انبیاء تو اپنے لیے کتنے سارے اسباب مہیا کرتے ہیں, دعوت دیتے ہیں ان بلاؤں کو, آفتوں کو. تو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مجاہدات سے گزارا گیا وہ ان کی رفع منزلت اور درجات کی بلندی کی خاطر تھا, اور ہمیں جو کچھ پیش آتا ہے تو وہ دو وجہ سے آتا ہے, ایک گناہ کی وجہ سے آتا ہے, دوسرے جن کے گناہ اس درجے کے نہیں ہوتے تو وہاں یہ چیزیں پیش آتی ہیں کہ حق تعالی شانہ نے ان کے لیے جو درجات متعین فرما رکھے ہیں تو وہاں تک انہیں پہنچنا ہے. تب اس کی دو صورتیں ہیں کہ یا تو وہ خود مجاہدہ کرتے ہیں, یہ جو بزرگان دین سے ہم پڑھتے ہیں کہ کھانے کا مجاہدہ, پینے کا مجاہدہ, روزے پر روزے, ختمات پر ختم, سال ہا سال, راتوں کو نہ سونا, سال ہا سال اس طرح گزار دینا. تو یہ جو مجاہدے ان کی طرف سے تھے وہ اختیاری تھے، اور جو اختیاری مجاہدہ نہیں کر دے، اور حق تعالی شانہ کہ یہاں ان کے لیے وہ درجات متعین ہیں، وہاں تک انہیں پہنچنا ہے، تو پھر اضطراری مجاہدے ان سے کروائے جاتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تاکہ پھر وہاں تک وہ پہنچے جو اس کے لیے متعین کیا گیا ہے. ورنہ ہم بھی آ رہے ہیں صلاۃ والسلام کے حالات ہم دیکھیں کہ مجاہدات تو ان کے یہاں تھے. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سینکڑوں برس، سینکڑوں برس مصائب کے پہاڑ ان پر ٹوٹتے رہے، دعوت دیتے تھے، روایت میں آتا ہے کہ وہ پتھر اتنے مارتے تھے کہ وہ پتھر میں ڈوب جاتے تھے، سر تک پتھر، جس طرح کسی کو دفن کر دیا گیا ہو. دنیا میں کسی کا ایسا رجم ہوا ہے جیسا حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر جو پتھر پھینکے گئے؟ حضرت جتنے اولو العزم انبیاء ہیں سب کی سیرت آپ پڑھیے کہ سب اپنے یہاں رہ کر مصائب کو برداشت فرماتے رہے، بالآخر ان کو ہجرت کرنی پڑی. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت فرما رہے ہیں، کتنی مدت وہاں گزارنی پڑی، پھر واپس تشریف لائے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت فرما رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے جیسا واقعہ آپ نے قریب میں کوئی سنا کہ جنہیں اتنی زبردست آگ میں پھینک دیا گیا ہو؟ تو یہ براہ راست حق تعالی شانہ کی طرف سے اپنے ان محبوبوں کے ساتھ ایک اور طرح کا معاملہ تھا، جسے چھیڑ چھاڑ کہتے ہیں محبوب کے ساتھ. بچے کبھی پینچ دیتے ہیں، کہتے ہیں لگتا ہے، کہتے ہیں اور زور سے، اور زور سے. تو یہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو حق تعالی شانہ کو محبت ہے، ان کی محبت کو آزمایا جاتا ہے، اس کی آزمائش، اس کا امتحان. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بچے ہیں، ڈال دیے گئے کنویں میں، پھر کسی طرح وہاں سے نجات پائی. اب غلامی کی زندگی، اللہ، انسانیت کی تاریخ کا سب سے خوبصورت ترین انسان، اور وہ غلام، اور پھر اس کے بعد وہ ابھی تکالیف اور مصائب ختم نہیں ہوتے، پھر جس طرح کے شروع میں کنویں میں ڈالا گیا تھا، پھر جیل، اور کتنے بدترین الزام کے ساتھ جیل. تو یہ سب امتحان حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان کی محبت کا امتحان، کہ کتنا میرا مجھ سے محبت کا یہ دعویٰ کرتے ہو تو کتنا تم برداشت کر سکتے ہو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشد بلان الانبیاء. تو اس لیے ہمارے لیے تو نجات کا رستہ یہ ہے جو اولیاء اللہ نے سکھایا، کہ ہم اختیاری مجاہدہ اپنے آپ کیا کریں تاکہ یہ سب بلائیں ٹلتی رہیں، مصیبتیں ٹلتی رہیں، اور جہاں پھر یہ اختیاری اپنے اختیار سے، اپنی پسند سے جو مجاہدے نہیں ہوتے، تو پھر وہ بیماریوں اور مصائب کی صورت میں ڈالے جاتے ہیں، اضطراری مجاہدے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، کہ ہم تو بہت کمزور ایمان والے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ ہماری ویسے ہی مغفرت فرما دے، ویسے ہی کیسے مغفرت فرما دے، جیسے ایک بزرگ ہیں محمد بن عبد الوہاب الثقفی، ان کا بیان ہے کہ میں گزر رہا تھا، رستے پر جا رہا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ سامنے سے جنازہ آ رہا ہے. جب میں اس ملک میں نیا نیا آیا تو ہمارے یہاں ایک فرشتہ صفت انسان صورت انسان تھے ہمارے پلمبر اسحاق بھائی, مگر نہ نماز نہ جماعت نہ جمعہ. تو آپ کو اشکال ہوگا کہ فرشتہ کیسے بتایا کہ جہاں جماعت بھی نہیں نماز بھی نہیں اور جمعہ بھی نہیں. تو ہمارے قاری یعقوب صاحب کے رشتے دار تھے تو ان کی ان سے چھیڑ چھاڑ رہتی تھی کہ دار العلوم میں رہ رہے ہیں جمعہ ہو رہا ہے مگر وہ اپنے دھندے میں مصروف. تو میں انہیں ٹوکا کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کہ ان کے ساتھ کچھ اور معاملہ ہوگا, تو وہ ناراض ہوتے تھے کہ نہیں وہ جمعے میں بھی نہیں آیا. میں نے اس سے کہا جمعہ پڑھ لے تو کہنے لگے کہتے ہیں میرے کپڑے پلمبر کے ٹھیک نہیں ہیں. مگر انجام کیا ہوا کہ آخری سالوں میں میں جب انہیں ملنے کے لیے گیا زکریا مسجد کے سامنے ہی ان کا مکان تھا, تو ایک مرحوم احمد شہید کسی مجنون پاگل نے چاقو مار دیا جس میں بیچارہ شہید ہو گیا تھا احمد. تو مجھے کہنے لگا کہ یہ اسحاق کو سمجھائیں. یہ کہتا ہے کہ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے, اب یہ دیکھتے نہیں ہو کہ دیکھو یہ سامنے بیت اللہ ہے. تو میں نے احمد سے کہا کہ اچھا آپ ہی بتائیں کہ آپ نے سال ہا سال ان کے ساتھ پلمبنگ میں مدد کی, کام کیا ہر جگہ بولٹن میں مختلف ہمارے اداروں میں مختلف شہروں میں, کبھی کسی بات میں آپ ایک مثال آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کوئی جھوٹ کہا ہو کہ اس وقت آنا تو اس وقت وہ ریڈی تیار کسی چیز میں؟ تو ان کہا نہیں جھوٹ تو اس نے کبھی نہیں بولا. تو میں نے کہا کہ جب وہ معمولی جھوٹ جو فیشن ہے عام انسانوں میں وہ ہر وقت جسے نہ کوئی گناہ تصور کیا جاتا ہے وہ اس شخص کی زبان سے کبھی تم نے نہیں سنا, تو اتنا بڑا جھوٹ اور اس عمر میں جب قبر ان کی موت ان کے سامنے ہے, جب ان سے چلا نہیں جاتا صرف ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. تو کہنے لگے تو پھر کیوں؟ میں نے کہا نہیں وہ سچ مچ دیکھ رہے ہیں یہ. تو وہ اسحاق بھائی نے زور سے قہقہ لگایا اور کہنے لگے کہ مولوی صاحب میں ان سے کہتا ہوں یہ نہیں مانتے. تو پھر وہ زکریا مسجد سے نکلتے ہی نہیں تھے. پھر آخری عمر میں وہ سارا کفارہ ہو گیا, جتنی نمازیں نہیں پڑھی تھی جتنے جمعے نہیں پڑھے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہماری گمراہی سے ہدایت دے, بالخصوص مجھے اپنی دلالت اور گمراہی سے نکال کر مجھے ہدایت عطا فرمائے. تو یہ محمد بن عبد الوہاب الثقفی کا بیان ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جنازہ ہے, اور جنازہ کیسا کہ صرف تین مرد تین طرف سے اس کو اٹھائے ہوئے ہیں اور چوتھا پایا خالی ہے. تو وہاں ایک بوڑھی عورت اس پایوں کو اٹھائے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں مجھے دیکھ کر بڑا تعجب ہوا, جلدی سے میں لپکا اور میں نے بھاگ کر بڑھیا والا پایا چار پائی کا پکڑ لیا اور میں جنازے کے ساتھ ہو لیا. ہم نے قبرستان میں پہنچ کر اس کو دفن کر دیا. دفن سے جب فارغ ہوئے تو وہ جو تین آدمی مدد کرنے والے تھے وہ تو چلے گئے اور میں نے دیکھا کہ بڑھیا بیچاری وہاں بیٹھی رو رہی ہے. تو میں اس کو تسلی دینے لگا اور میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ مرحوم جس کو ہم نے دفن کیا آپ کا کوئی رشتے دار؟ تو اس نے رو کر کہا کہ میرا بیٹا تھا. تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ الگم جیران، تمہارے کوئی اڑوس پڑوس میں کوئی رہتا نہیں ہے کہ صرف تین مرد اٹھانے کے لیے چوتھا آدمی بھی میسر نہیں، تمہیں تکلیف کرنی پڑی عورت ذات؟ تو رو پڑی، تو کہنے لگی کہ وہم یحتقرون بھی، لوگ اسے بہت حقیر سمجھتے تھے. کہا اچھا، تو آپ کے اڑوسی پڑوسی بھی ہیں، محلے والے بھی ہیں، اور ایسے موقع پر بھی آپ کی انہوں نے کوئی مدد نہیں کی اور اتنا اس کو حقیر سمجھا کہ دفن کے لیے بھی مدد نہیں کر سکے، تو کیا وجہ؟ تو اس نے بیچاری نے پھر روتے ہوئے دبی زبان سے بہت آہستہ کہا کہ وہ مخنص تھا، ہجڑا تھا، مخنص، کہ جو نہ مرد نہ عورت، تو اس لیے اسے بہت حقیر سمجھتے تھے، تو اسے بھی عیب سمجھا کہ اس کے جنازے میں ہم جائیں. اللہ تعالیٰ ایسی جہالت سے امت کی حفاظت فرمائے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو سمجھایا اور میں اس کو اس کے گھر لے آیا، اور گھر پہنچا کر کے میں جلدی سے اپنے گھر گیا، کچھ کھانے پینے کی چیزیں، کچھ کپڑے، کچھ نقد میں ساتھ لے کر پہنچا، اور میں نے عورت کو تسلی دی کہ میں آئندہ بھی آپ کی مدد کرتا رہوں گا، آپ فکر نہ کریں، اور میں گھر واپس پہنچ گیا. رات کو جب میں سویا تو میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے نہایت خوبصورت ایک انسان، رأیت وجهه کالقمر، فرماتے ہیں عبد الوہاب الثقفی کہ میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، اور اس کی ایک شان ہے، عظیم شان. تو میں نے بہت ہمت کر کے قریب جا کر سلام کر کے پوچھا کہ آپ کون؟ یہ حسن و جمال، یہ خوبصورتی، یہ شان. تو کہنے لگا من دفنتہ الیوم، من دفنتہم الیوم، کہ کل تم نے، آج تم نے جس کو دفن کیا تھا، میں وہ شخص ہوں. پھر وہ جب تعارف کرایا کہ میں جسے تم نے دفن کیا تھا وہ شخص ہوں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ حق تعالی شانہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے حق تعالی شانہ نے نہ صرف معاف فرمایا، مجھ پر بڑا میرا اکرام فرمایا، اور لاحتقار الناس بھی، اس کی وجہ بیان فرمائی کہ لوگ مجھے دنیا میں حقیر سمجھتے تھے، اس کے سلے میں حق تعالی شانہ نے مجھے یہ عظمت اور یہ شان عطا فرمائی. اس کو تو ہمارے ان مجاہدات کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے اسے راضی کرنے کی، کہ کسی طرح وہ راضی ہو جائے، ورنہ وہ تو بغیر کسی وجہ کے بھی، صرف اس لیے کہ لوگوں نے ساری عمر اسے حقیر سمجھا، یہی اس کا مجاہدہ ہو گیا، اس ہجڑے کا، اس مخنص کا، کہ لوگوں نے اس کی حقارت کی نگاہ سے دیکھا. تو ظاہر ہے کہ ساری عمر اس کو اس مجاہدے سے گزرنا پڑا بیچارے کو. بچپن میں ہم دیکھتے تھے کوئی بڑے میاں بیچارے، تو بچے انہیں ستاتے تھے، تکلیف دیتے تھے، تو وہ جو مجاہدات اس طرح کے پیش آتے ہیں، تو حق تعالی شانہ کے یہاں اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے. جیسے ان کو مخنص کو جو تکالیف پہنچی ہوگی اپنی زندگی میں، مگر آخرت بن گئی، کیسی عظیم آخرت. یہ عبدالوہاب الثقفی فرماتے ہیں کہ رأیت وجهه کالقمر، اسی طرح سنیے، بہت بڑے صوفیہ کے امام ہیں سے ابو علی الدقاق رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے شیخ بیکندی نے ایک قصہ سنایا. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ فلاں جگہ میرا گزر ہوا، تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ محلے میں بہت بڑا مجمع ہے، اور ایک شخص کو لوگ پکڑے ہوئے ہیں، اور ایک خاتون ہے بیچارے زار و قطار رو رہی ہے، ان کی مجمع کی خوشامت کر رہی ہے اور مجمع اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کوئی مار رہا ہے، کوئی پیٹ رہا ہے، کوئی گھسیٹ رہا ہے، اور بیچاری وہ خاتون اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہے. تو شیخ بیکندی فرماتے ہیں کہ میں گھس گیا مجمع میں اور میں مجمع اور اس شخص کے نوجوان کے درمیان حائل ہو گیا. تو وہ خاتون لپک کر اس نے میرا دامن پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ اللہ کے واسطے مجھے اور میرے بیٹے کو بچاؤ. تو میں نے پوچھا بھائی کیا ہے؟ تو لوگوں نے شکایت کی کہ یہ نوجوان ہمارے اس محلے کا سب سے بڑا فسادی ہے اور ہم تنگ آ گئے اس کے فساد اور اس کی شرارتوں سے، تو ہم نہیں چاہتے کہ یہاں رہے، ہم اس کو یہاں سے شہر بدر کر رہے ہیں. تو عورت کہتی ہے کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس دفعہ معاف کر دو میں، اور پھر ان کو واسطہ بنایا شیخ بیکندی کو کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ اپنے ذمہ لے لو، اس دفعہ کم از کم میرے بچے کو معافی دلوا دو. تو کہتے ہیں مجھے رحم آ گیا، تو میں نے محلے والوں کو سمجھایا کہ بھئی اللہ کے واسطے میرے ذمہ ہے، میں ذمہ لیتا ہوں، اس دفعہ تم معاف کر کے اس کو چھوڑ دو. کسی طرح اسے چھڑایا اور میں نے اس نوجوان کو بھی سمجھایا، خاتون کو بھی تسلی دی اور ان کو چھوڑ کر کے میں چلا گیا. میں کبھی کبھی وہاں سے گزر کر دیکھ لیتا کہ بھئی ابھی کوئی فساد تو نہیں ہے. ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچا خبر گیری کے لیے تو میں نے دیکھا کہ مکان کا دروازہ بند ہے اور اس میں سے رونے چلانے کی خاتون کی آواز آ رہی ہے. تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ پھر کوئی فساد کی صورت پیدا ہوئی ہوگی، تو میں نے دروازہ بجایا. تو خاتون نے دروازہ کھولا، مجھے پہچان لیا اور مجھے گھر میں لے گئی. تو میں نے پوچھا کہ بھئی کیوں رو رہی ہو، کیا ہوا تمہارا بیٹا، وہ نہیں ہے گھر میں؟ تو انہوں نے انہوں مات کہ وہ مر گیا. پھر میں نے پوچھا کب مرا، کیسے مرا؟ تو اس نے پھر اس کی داستان سنائی، کہنے لگی کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے محسوس کیا کہ اب تو میں مر رہا ہوں، تو اس نے مجھے وصیت کی. وہ ماں کہتی ہے کہ اس نے مجھے وصیت کی، کہا کہ ماں تجھے معلوم ہے کہ میں نے محلے والوں کو بہت ستایا ہے اور میری بڑی شرارتیں تھیں، اس لیے کوئی مجھے پسند نہیں کرتا، نہ میرے جنازے میں کوئی آنا پسند کرے گا، نہ تیری مدد کرنا کوئی پسند کرے گا، تو اس لیے تو کہیں گڑا کھود کر کے مجھے ویسے ہی پھینک دے. اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، اس پر کہا کہ یہ انگوٹھی ہے، اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے بسم اللہ، تو یہ بھی ساتھ میرے قبر میں دفن کر دینا کہ اللہ کا نام میرے ساتھ رہے گا. کہتے ہیں یہ اس نے کہا. پھر جب اس کا انتقال ہو گیا تو میں نے خود ہی کسی طرح گڑا کھودا اور اسے دفن کر دیا. دفن کر کے کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میرا ایک ہی سہارا تھا، اب میں گھر کیسے واپس جاؤں اور میں کیسے زندگی گزاروں گی. تو میں بیٹھی روتی رہی روتی رہی روتی رہی. احادیث کی کتابوں میں اہل بیت میں سے ایک شخصیت کا قصہ ہے کہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ میں سے کسی کا قصہ ہے کہ ان کے گھر والے ان کی تدفین کے بعد ایک خیمہ لگا کر قبر کے پاس مقیم ہو گئے. ایک دن، دو دن، تین دن، ایک مہینہ، دو مہینے، چھ مہینے، پورا سال وہاں گزارا. ظاہر انسان ہے، اب کب تک یہاں رہتے؟ تو جب سال بھر گزرا تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ایک نظام رکھا ہے کہ تین دن افسوس کے اور ذرا زیادہ افسوس ہوگا تو چار مہینے، دس دن اور مدت بڑھا دی وہاں. تو اس طرح مختلف ہر ایک کے ساتھ جتنا تعلق ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کی مدت شریعت نے متعین کی ہے. تو یہ روتے رہے جب وہ مرحلہ آ گیا سنبھلنے کا حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے، جو ایک نظام فطرت ہے. تو پھر اس سال بھر کے بعد وہ کہ بھائی چلو چلے چلتے ہیں، بہت رو لیے، اب وہ خیمہ اکھاڑ کر جا رہے ہیں. خیمہ اکھاڑ کر جا رہے ہیں تو پیچھے سے آواز آئی، ایک طرف سے سائل پوچھتا ہے هل فقدوا ما وجدوا، هل وجدوا ما فقدوا، وہ ایک طرف سے پوچھتا ہے هل وجدوا ما فقدوا، کہ جو ان کا مرحوم چلا گیا تھا تو وہ ان کو واپس مل گیا سال بھر کے رونے سے، واپس ان کو ملا. تو دوسری طرف سے کوئی جواب دینے والا جواب دیتا ہے بل یئسوا فانقلبوا، وہ کہتا ہے کہ نہیں بیچاروں کو وہ تو نہیں ملا بلکہ اب مایوس ہو کر واپس جا رہے ہیں. تو اسی طرح وہ اس بچے کی ماں اس کے دفن کے بعد بیٹھی وہاں رو رہی ہے، کوئی ہے نہیں جو اسے تسلی دے، اسے واپس لے جائے. تو خاتون کہتی ہے کہ میں وہاں بیٹھی روتی رہی روتی رہی روتی رہی، بالآخر قبر سے ایک آواز آئی، میرا بیٹا قبر میں سے مجھے کہتا ہے یا اماں ان شریفی، ماں تو واپس چلی جا، انی قدیم تو علی رب کریم، میں مجھے تو حق تعالی شانہ نے بڑی بڑے کرم اور عزت اور اکرام کے ساتھ یہاں رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بھی جب وقت آئے تو اللہ تعالی ہمارے لیے موت کا مرحلہ آسان فرمائے، قبر کا مرحلہ آسان فرمائے، پل صراط کا مرحلہ آسان فرمائے. حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث ہے کہ جب پل صراط پر سے لوگ گزر رہے ہوں گے تو جیسے ہی پل صراط پر سے گزر کر ابھی وہاں سے نیچے اتر رہے ہیں کہ ان کو وہیں پر ایک پرچہ مل جائے گا، خطاب مختوم، اس پر مہر لگی ہوئی ہوگی خط، کہ جاؤ تمہیں کسی حساب اور کتاب کی آگے ضرورت نہیں، تمہارے لیے معافی اور سیدھے جنت میں چلے جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بھی بہتر فیصلہ فرمائے.
صلی اللہ تعالیٰ